إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میرے محترم بزرگو، عزیز بھائی اور دوستو، ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی اور فضیلت کی بات یہ ہے کہ بغیر ہمارے کسی طلب کے، ہماری درخواست کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں پیدا فرمایا ہے. ویسے پوری انسانیت آپ کی امت، ایک امت وہ ہے کہ جس نے آپ کے دین کو ابھی قبول نہیں کیا ہے، لیکن آپ کی دعوت اور آپ کا دین ان کو بھی خطاب کر رہا ہے، ان کو بھی بلا رہا ہے جب وہ آ جائیں، اور ایک وہ امت ہے کہ جو آپ کی دعوت اور آپ کے دین کو قبول کر چکی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، خاندانی طور پر ہمیں مسلمان بنایا. ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سیرت کے معنی کسی مخصوص چیز کے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی خاص حصہ لے لیا جائے. مثلا کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا بیان کرنے کو لے لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک، چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا جسم مبارک کیسا تھا، پورا نقشہ. یہ ایک مستقل عنوان ہے حدیث کا جس کو شمائل کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک امتی کے لیے اللہ کا بڑا فیضان ہے، اس کی بڑی نعمت ہے کہ نہ صرف یہ کہ نبی کی سیرت محفوظ کی گئی بلکہ نبی کی پوری پوری صورت بھی محفوظ کر دی گئی. ایک ایک بات کہ داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے، آپ کے ناخن کتنے بڑھتے تھے، کب ناخن آپ کاٹتے تھے، اور کتنے بال ہوتے تھے جو سینے پہ ہوتے تھے، اور کس وقت کیا کیفیت ہوتی تھی، سرما کیسے لگاتے تھے، رات میں سونے کا انداز کیا ہوتا تھا، صبح کس وقت اٹھتے تھے، پانی کس طرح وضو کے لیے لے کر بیٹھتے تھے، کھانے میں کیا چیز پسند کرتے تھے، کیا پسند نہیں کرتے تھے، ایک ایک بات. یہ وہ پہلو ہے کہ جو اس لیے ہم سیکھیں اور جانیں کہ ان میں سے جو حصہ عمل کے لیے ہے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن میں ہمارا اختیار نہیں ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طرز کا جسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، جتنی لمبائی دی وہ ظاہر ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یا جیسی صورت و خوبصورتی آپ کو عطا فرمائی، لیکن آپ کی زندگی کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم ہو بہو اس کی نقل کریں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسے کرتے، جیسے سونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراٹے بھی آتے تھے، کانا لہو غطیط، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی کسی کو خراٹے آئیں تو کہیں کہ میں سنت کے مطابق سو رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے کسی کے ساتھ، یہ انسان کے صحت مند ہونے کی بھی علامت ہو سکتی ہے، کبھی زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس کے علاج کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن سنت کا حصہ وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لیٹتے تھے، کروٹ، داہنے کروٹ لیٹتے تھے، اور گال کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے، اور بایاں ہاتھ آپ کے زانو مبارک اور کمر کے پاس ہوتا تھا. اور آج کے اطباء کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ خود اعتماد شخص اس طرح سو سکتا ہے، جو سب سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو زندگی میں، پر وقت کام کرنے والا شخص، بستر پہ وہ اس طرح آرام سے سو سکتا ہے. ورنہ بے چین شخص جس کی ساری زندگی کے سارے کام باقی ہوں اور آج کا کام کل پر ٹالنے والا ہو اور بہت سارے مسائل کے ساتھ گھرا ہوا ہو، تو وہ نیند لانے کے لیے بستر پر اسے کتنی کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں، اور کیسے طبی انداز سے جو مضر طریقے ہوتے ہیں اس پر بھی سونا پڑتا ہے، کسی طرح اسے نیند لانی پڑتی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا جو انداز ہے بڑا خود اعتماد، جیسے جاگتے ہوئے میں وہ آپ اعتماد کے ساتھ چلتے تھے، ویسے سوتے ہوئے میں بڑے اعتماد کے ساتھ ہوتے تھے، بہت کانفیڈنس کے ساتھ، کہ جس وقت سوچا اس وقت آنکھ کھل جائے، اور جس وقت سوچا اس وقت نیند فوراً آ جائے اور صحیح وقت پر آنکھ کھل جائے، اور پھر انسان اپنی عبادت میں اور اپنے کاموں میں لگ جائے. ایک حصہ شمائل اسے کہتے ہیں، حدیث کا ایک حصہ یہ بھی ہے، یعنی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، آپ کے اعضاء و جوارح اور جسم کے پورے حصے سے نکلنے والے اعمال جو آپ کے ایکشنز تھے، وہ بھی حدیث ہیں. کسی نے کوئی کام کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، وہ بھی حدیث ہے. کسی نے کوئی کام کیا حضور نے ناپسند فرمایا، وہ بھی حدیث. کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، وہ بھی حدیث. اسے تقریر کہتے ہیں عربی زبان میں، اردو میں تقریر تو خطبے اور خطاب کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں تقریر کے معنی حدیث کے ڈیفینیشن میں جب آئے تو مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تائید فرما دی، خاموش رہ کے یا کچھ کہہ کے تائید فرما دی. اور یہ عام طور سے حدیث کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صفات جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، یعنی آپ کے شمائل. جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری سنن ایک کتاب لکھی، حدیث کی جامع کتاب لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شمائل لکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیرت اور صورت کو بیان کرنے کے لیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، کیسے تھے، اس کو بیان کرنے کے لیے مستقل کتاب لکھی. مثلاً کوئی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے سے زیادہ خوبصورت کوئی چہرہ نہیں دیکھا، کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا. تو خدا کی قسم، آپ کے چہرے مبارک کی خوبصورتی کے سامنے چاند پھیکا نظر آتا تھا، ماند نظر آتا تھا. کبھی کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا تو ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی ریشم ہم نے نہیں چھوا، اور کبھی کوئی دیباج جو بہت خاص قسم کا اعلیٰ درجے کا ریشم ہوتا ہے، ہم نے کوئی ایسا ریشم اور کوئی ایسی چیز کبھی ہاتھ کو نہیں لگائی جو اتنی نرم اور خوبصورت اور ہاتھ کو آرام دینے والی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات اور شمائل ہیں جن کو کثرت سے ربیع الاول کے مہینے میں بیان کیا جاتا ہے. ضرورت ہے کہ صرف اسی پر اکتفا نہ کیا جائے، اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کی جائے. دوسری بات یہ کہ صرف اسی مہینے میں نہ بیان کیا جائے، جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اس مہینے میں اگر کچھ زیادہ اہتمام ہو جائے یاد دلانے کے لیے، تذکیر کے لیے، کہ موقع موقع سے چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، تو اس موقع کو غنیمت جان کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی وفات، آپ کی ہجرت سب اسی مہینے میں ہوئی، تو اس وجہ سے اس مہینے میں زیادہ تذکرہ ہو جائے، لیکن اس تذکرے کو باقی رکھا جائے اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی جائے، تو یہ ایک مفید عمل ہے. اور صرف اگر رسماً تذکرہ کیا جائے کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ آ گیا، اس کو منا لیا جائے، تو منا لیے جانے کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں. وہ دو عیدیں ہیں جو منا لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور ہمارے لیے بنائی ہیں، باقی تو جتنے بھی مواقع آتے ہیں، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا ہو، رمضان کا ہو، سب ہم سے عمل چاہتے ہیں اور ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان مواقع کو یاد کر کے اپنے اندر اسپرٹ پیدا کریں اور پھر سے تیار ہوں، اگر کچھ کمی ہو گئی ہے تو پھر سے تیار ہوں اور پھر سے زندگی کی گاڑی کو پورے اس کے ساتھ، نشاط کے ساتھ اور ایکٹیویٹیز کے ساتھ اور سرگرمیوں کے ساتھ پھر آگے بڑھائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے روشن پہلو ہے، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ سیرت میں صرف یہی حصہ نہیں آتا ہے، سارا یسیرو کے معنی چلنے کے ہوتے ہیں اور سیرت اسی سے بنا ہے، یعنی جس چیز کو لے کر چلا جائے، جس سے پوری زندگی چلتی ہے اور جسے ہم لے کر زندگی میں چلتے ہیں. ہمارے تمام معاملات، ہماری اخلاقیات، ہماری پسند و ناپسند، ہمارے لین دین کا انداز، لوگوں سے ملنے کا انداز، معاملہ کرنے کا انداز، معاہدات اور ٹریٹی کرنے کا انداز، ہر سطح پر، خواہ وہ انفرادی سطح پر ہو یا مل کر آپس میں جب ہم ایک ساتھ اجتماعی طور پر انڈیویجولی ہو یا جب ہم ٹیم ورک کر رہے ہوں اس وقت ہو، ہر موقع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے غالب پہلو ہے زندگی کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہے، صفت رحمت ہے، صفت رفق ہے، صفت رأفت ہے، رؤوف، رحیم، عزیز علیہ ما عنتم، جتنی بھی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی اس کے اندر نرمی ہے، اس کے اندر جھکاؤ ہے۔ فتح مکہ میں بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا موقع تھا کہ آج کل لوگ فتح کا نشان بناتے ہیں ایسے موقع سے، جب کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو جیتنے کے وقت میڈیا میں آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فتح کا نشان بناتے ہیں کہ ہم جیت گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونٹ پر اپنے جھکے جا رہے تھے کہ عاجزی کے اور تواضع کے مارے کہ اے اللہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، کوئی ایسی بات جو آپ کو ناپسند ہو کہیں ہم سے سرزد نہ، کسی قسم کا کوئی غرور، تکبر، کوئی بات، کوئی پائی ہی نہیں گئی کسی قسم کی کوئی۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے، آج تو دیکھ لیں گے دشمنوں کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے، رحم کرنے کا دن ہے، چونکہ آج ہمارے پاس اقتدار ہے، آج ہمارے پاس پاور ہے، آج ہمارے پاس دونوں آپشنس ہیں، ہم معاف بھی کر سکتے ہیں، پکڑ بھی کر سکتے ہیں، آج کی معافی کا اصل اعتبار ہے۔ کل جب ہم مکے کی زندگی میں تھے اور لوگ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے تھے تو ہمارے پاس بدلہ لینے کو طاقت بھی نہیں تھی، اس وقت ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے، آج ہیں، اس کے باوجود ہم لوگوں کو معاف کریں گے۔ لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، معاف کر دیا سب۔ لوگوں سے پوچھا کہ کیا امید رکھتے ہو ہم سے، کہا کہ آپ رحم دل باپ ہیں، شفقت کرنے والے باپ کے درجے میں ہیں، آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، آپ کو ہم نے ایسے ہی پایا ہے ہمیشہ۔ غزوہ ذات الرقا کے موقع سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ گئے جہاں پر جنگ جاری تھی اور ایسے موقع سے ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے جس کا نام تھا غویرس بن حارث، اس نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، موقع کی تاک میں بیٹھا تھا، اس نے جیسے ہی موقع پایا حضور کے قریب آیا اور تلوار اٹھائی اور کہا میں یمنعوک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ نہتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہمارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوی شان کے ساتھ فرمایا اللہ، بس ایک ہی جملہ فرمایا کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور وہی جملہ دہرایا میں یمنعوک منی، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کن خیر آخذن، آپ بہتر سلوک کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیجئے، اچھا بدلہ لینے والے بن جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مانتے ہو تو؟ اس نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور میں جا کر لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور بہتر سے بہتر سلوک کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاف کرنے والے ہیں۔ وہ وہاں سے گیا اور جا کر اس نے اپنے لوگوں کو یہ گواہی دی، جس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جا کر اس نے کہا جئتکم من عند خیر الناس، میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ آج تک ایسا شخص میں نے دیکھا ہی نہیں، سب سے بہتر شخص، جئتکم من عند خیر الناس۔ یہ کیا بات تھی، کس چیز کا اثر تھا؟ معاف کر دینے کا اثر تھا۔ ایک ایسا شخص جو آپ پر حملہ کر رہا ہے، اس نے کہا کہ میں معاہدہ کرتا ہوں، نہ آپ کے خلاف کبھی لڑنے آؤں گا، نہ آپ کے ساتھ لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا، نہ کسی کا میں کسی چیز میں بھی شریک ہوں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی رحم دلی اور معافی نے میرا دل جیت لیا اور میں کبھی آپ کے خلاف نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو جو اس کی ایک دو باتیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کی درخواست تھی وہ بھی ایسی تھی کن خیر آخذن، معاف کر دیجئے، اور آپ تو معاف کرتے ہی ہیں ہمیشہ۔ दूसरी तरफ जो जाकर उसने लोगों को गवाही दी कि जी तुकुम मिन इंद खैर नास, उम्मत के हर फर्द से ये कहा जा रहा है कि अगर किसी के साथ कभी कोई ऐसा मामला हो जाए, और इससे बहुत कम दर्जे की चीज़ें होती हैं, यहाँ तक तो होता भी नहीं है आम तरीक़े से, तो जब मामला ऐसा हो कि हम ताकत रखने के बावजूद हम ऐसा सलूक करें कि कहने वाला ये कह उठे कि जीतुकुम मिन इंद खैर नास, मैं एक मुसलमान से मिलकर आया हूँ, एक ऐसे शख्स कर आया हूँ जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल मानता है, उनके उसवे पर और उनके तरीक़े पर चलता है। हज़रत सुमामा बिन उसाल अपने कबीले के बड़े सरदार थे, जब उनको क़ैद करके सहाबा ने मस्जिद नबवी में एक सुतून से एक पिलर से उनको बांध दिया, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र होता था पूछते थे सुमामा क्या हाल है, कहते थे इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम तुनइम आला शाकिरिन, अगर आप मुझे कत्ल कर देंगे तो ज़ाहिर है कि मेरा कत्ल ऐसा है कि जो खून माफ़ नहीं होगा, हमारे कबीले के लोग भी बदला लेंगे, और अगर माफ़ कर देंगे तो एक शुक्रिया अदा करने वाले को माफ़ करेंगे, मैं हमेशा आपका शुक्र गुज़ार रहूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दिन फरमाया कि इनको छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया गया। करीब ही एक नहर थी, किसी ने कुछ नहीं कहा उनसे, सिर्फ उन्होंने मुसलमानों को देखा करीब से कि चूंकि हम इनके खिलाफ हैं इसलिए इन्होंने सज़ा तो दी है कि मस्जिद में लाकर मुझे बांध दिया, लेकिन कोई ऐसी सज़ा खाने पीने से महरूम कर देना, कोई सख्ती इस किस्म की जैसे आम तरीक़े से कैदियों के साथ किया जाता है और जेलों में सलूक किया जाता है, और उस ज़माने में भी ये चीज़ें थीं, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। वो करीबी एक नहर में गए और उन्होंने गुस्ल किया और आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और उन्होंने ऐलान किया और साथ में ये कहा कि मैं इस्लाम लाता हूँ, और साथ ही ये कि आज से पहले पूरी रूए ज़मीन पर कोई चेहरा आपसे ज़्यादा मुझे नापसंदीदा नहीं था। मा कान अला वजहिल अर्द वजहुन अबग़ज़ इलैय मिन वजहिक, आपसे ज़्यादा मैं किसी से नफ़रत नहीं करता था, मैं देखना नहीं चाहता था, मोहम्मद के नाम से नफ़रत थी, नऊज़ बिल्लाह। वलक़द अस्बहा अल्यौमा वजहुका अहब्बल वुजूहि इलैय, आज से आपका रुख़े अनवर और आपका चेहरा मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, आपसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं लग रही, आपके दीन से ज़्यादा कोई दीन मुझे नापसंदीदा नहीं था, आज आपका दीन और मज़हब इस्लाम मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। बल्कि आगे यहाँ तक कहा कि आपके शहर जो यसरिब और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करने के बाद जिसे मदीनतुन नबी और मदीनतुन रसूल कहा गया, इस शहर से ज़्यादा किसी शहर से मुझे नफ़रत नहीं थी, आज इस शहर से ज़्यादा मुझे किसी शहर से मोहब्बत नहीं। क्या चीज़ थी? उन्होंने कोई पार्टी नहीं की थी, कोई उनको बड़ा इनाम और तोहफ़ा नहीं दिया था, यही सलूक था, इंसानी सलूक। आज खुरेजी का आलम यह है कि किसी मुल्क पर अगर हमला किया जाता है तो उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, न वहाँ शहरी बचते हैं न वो लोग बचते हैं जो फ़ौज के लोग होते हैं, वो सबसे पहले हमले के निशाने पर आते हैं। इनफरादी तौर पर देखा जाए तो ऐसा जुल्म किया जा रहा है लोगों के साथ। कल ही ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया हमारे मुल्क में कि जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक इंसान इंसान को जला देने पर आमादा है, एक इंसान इंसान से इस कदर नफरत करता है उसके दीन से और उसके चेहरे से और उसके नाम से कि जैसे चाहता है उससे बदला लेता है। ये इंतहाई सख्त तरीन वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और ऐसे मौके से जो भी कानूनी कार्रवाई की जाए अगर इस तरह के वाक़यात बिल्कुल साबित हैं तो इस सिलसिले में मुसलमानों को यहाँ भी वो उस्वा इख्तियार करने की ज़रूरत है कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके से इख्तियार फरमाया कि एक मज़लूम का साथ दिया जाए, उसके हक में आवाज़ उठाई जाए और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, जैसे इस वक्त अल-क़ुद्स पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, और इस वक्त जो नापाक साया यरूशलम पर जरूसलम पर पड़ रहा है और उसे दफ्तर बनाने की कोशिश की जा रही है अमरीकी सफारत खाने की, और इसराइल का दारुल हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, तारीख़ का ये इंतहाई संगीन वाक़या है। ऐसे मौके से हमें देखने की ज़रूरत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए क्या नमूना है, ऐसे मौके से क्या नमूना है, आम हालात में क्या नमूना है। तमाम अरब हुक्मरानों की और तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है, अरब हुक्मरानों और मुस्लिम हुक्मरानों से अब कोई तवक्कुआत इस किस्म की नहीं रह गई, ایسے موقع سے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو دنیا بھر کے مسلمان کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں کہ مسجد اقصی ہماری ہے، القدس شہر ہمارا ہے، اور اس شہر کو فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا ہے، اسرائیل کو ناجائز قبضے کے طور پہ وہاں ایک ملک بنایا گیا ہے، بنا لیا گیا، لیکن تل ابیب اگر اس کی دارالحکومت ہے تو وہ رہنا چاہیے. اس کے خلاف خاموش بیٹھنا مسلمانوں کا اس موقع سے گناہ ہوگا. اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کیا حصہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس موقع پر اس سلسلے میں کچھ کر سکیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں مقدسات کی بھی حفاظت کی، اگر غیر مسلموں کی کوئی عبادت گاہ ہے اس کی بھی حفاظت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی القدس میں جب داخل ہوئے تھے اپنے حکمرانی کے زمانے میں، تو آپ نے چرچ میں نماز نہیں پڑھی صرف اس لیے کہ آئندہ مسلمان کہیں گے یہ مسجد ہے، یہ ہماری عبادت گاہ ہے، یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، ان کی عبادت گاہ رہے گی. میں یہاں نماز پڑھ کے ایک طریقہ نہیں بنانا چاہتا ہوں کہ آگے چل کے مسلمان اس پہ دعویٰ کریں یا سب نماز پڑھنے کو ضروری سمجھیں. یہ تو ہماری رواداری اور ٹالرنس ہے، لیکن جہاں پر مسلمانوں کے مقدسات کا مسئلہ ہے، ان کے قبلہ اول کا مسئلہ ہے، ایسے موقع سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی زندگی میں جو ہمارے لیے نمونہ ہے، موجودہ حالات میں ہم کس طرح ان کو برت سکتے ہیں، اس سلسلے میں غور کیا جائے، کوشش کی جائے، قانونی کوششیں کی جائے، احتجاجات کیے جائیں. لیکن خاموش بیٹھ جانا ایک خبر کی طرح صرف پڑھ کر، کہ جیسے دنیا میں بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک واقعہ ہے، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اس سے بڑے بڑے واقعات ہوں گے، صرف تبصرہ کر کے گزر جانا یہ انتہائی بزدلی کی بات ہے اور اللہ کے یہاں جواب دہی کی بات ہے. اس لیے اس موقع سے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دعا بھی کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر غور کریں کہ کیسے اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھ کر اور موجودہ حالات کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مسلمان جس ملک میں اور جس خطے میں بستے ہیں وہاں کیا کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں غور و فکر کرنا بھی دین کا کام ہے. میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت جانوروں کے ساتھ، کہ جب آپ ایک اونٹ کے قریب سے گزرے اور اسے کراہتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اس پر ہاتھ پھیرا اور اس شخص کو بلایا جو اس کا مالک تھا. اس نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے شکایت کی، انک تجیعہ وتدیبہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اس بہیمہ کے سلسلے میں، اس بے جان کے سلسلے میں، بے زبان کے سلسلے میں، بے زبان کے سلسلے میں جو جاندار مخلوق ہے، کہ تم اس کا خیال نہیں کرتے، تم اس کو تھکاتے ہو، اس سے زیادہ کام لیتے ہو، اللہ کے یہاں سخت ناپسند ہے، تم اس کی دیکھ ریکھ کرو اور اس کا حق ادا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمادات کے ساتھ بھی رحمت تھی. جب آپ ممبر پر خطبہ دیتے تھے تو آپ ٹیک لگاتے تھے جس ٹہنی سے، جب ممبر بن گیا، باضابطہ ممبر بن گیا، پہلے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اس سے ٹیک لگا لیتے تھے، اس ٹہنی سے، کھجور کی شاخ سے. تو ممبر بننے کے بعد جب آپ ممبر پر چڑھ گئے اور اس کھجور کی شاخ کو چھوڑ دیا تو اس سے رونے کی آواز آنے لگی. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، انبیاء کے خاص میریکلس اور معجزے ہوتے ہیں، اس کا یہ حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اسے گلے لگا لیا اور اس پر ہاتھ پھیرا، تب جا کر اس کے رونے کی آواز بند ہوئی. بعض روایات میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا تو یہ قیامت تک اس سے رونے کی آواز آتی رہتی. تو اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام چیزوں کے ساتھ بھی تھی جو بظاہر بے جان ہے، اگرچہ سائنسی اعتبار سے اس میں بھی جان ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. جہاں پر بیٹوں اور بیٹیوں کی بات کی تو خصوصاً بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اگر کوئی ایک بیٹی کی بھی تربیت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کن لہو سترم من النار یوم القیامہ، کہ وہ قیامت کے دن جہنم سے ان کے لیے حجاب بن جائیں گی، جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بدوؤں اور دیہاتیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جو دیہات سے آتے تھے اور آپ کے ساتھ ایسے ایسے معاملات کرتے تھے. آپ جا رہے ہیں، آپ کے اوپر ایک تبیز چادر، موٹی سی چادر ہے، اور ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ کی چادر پکڑ کر کھینچ دی، اور اتنی تیز چادر کھینچی کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نظرت الی صفحۃ عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانِ مبارک اور کاندھے کی طرف دیکھا فَأَسَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّتِ جَبْزَتِهِ تیزی سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے مبارک پہ نشان پڑ گئے تھے اور چادر کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور اس کے بعد ساتھ میں یہ کہا یا محمد یہ بھی نہیں کہا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول بلکہ یا محمد صاحب وغیرہ کے لفظ سے خطاب کرتے یہ بھی نہیں نام لے کر اس نے خطاب کیا اور کہا مر لی من مال اللہ الذی عندک آپ کے پاس جو بیت المال میں پیسہ جمع ہے اس مال میں سے کچھ میرے لیے بھی حکم دیجئے خزانچی کو کہ وہ مجھے کچھ پیسے دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل آپ کا ریاکشن کیا تھا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامر له بالعطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ دیا جائے تو اتنی سختی کے ساتھ سلوک کرنے کے باوجود یہ سمجھا کہ بیچارہ یہ تمدن سے تہذیب سے ثقافت سے واقف نہیں ہے دور دراز سے آ رہا ہے بات کیسے کرنی چاہیے معاملہ کیسے کرنا چاہیے اسے نہیں معلوم تو نہ صرف یہ کہ اس نے غلط طور پر آپ سے خطاب کیا بلکہ آپ کی چادر پکڑ کے کھینچ دی اس کے باوجود بھی جو غصے کا ایک اثر ہوتا ہے پیشانی پر شکن آ جاتی ہے ایسے موقع سے انسان بعد میں پھر کچھ سوچتا ہے اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ اس سے بہت کم درجے کی بات ہو جائے کوئی ہمارا نام ہی لے کر پکار لے بے ادب طریقے سے فوراً غصہ چہرے پہ آ جاتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اسوہ رکھا کہ ضبط کرنا رحمت کے ساتھ پیش آنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی ایک یہودی داخل ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا علیکم السلام واللعنۃ السلام علیکم کے معنی ہوتے ہیں تم پر لعنت ہو یہودی مسلمانوں کو اس طرح کہہ رہے تھے کہ تم پر لعنت ہو حضرت عائشہ نے پلٹ کر کہا تم پر بھی لعنت ہو ملامت ہو دو لفظ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عائشہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ اے عائشہ ذرا ٹھہر کے ذرا صبر سکون سے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی پسند فرماتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا علم تسمع ما قالو آپ نے نہیں سنا یہ کیا کہہ رہے تھے السلام جو رحمت ہے سلامتی ہے سلام کہنے کے بجائے یہ سام کہہ رہے ہیں ہمیں لعنت بھیج رہے ہیں ہمارے اوپر بد دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تسمع ما قلتو کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا میں نے صرف یہ کہا وعلیکم اور تم پر بھی بس انہوں نے لعنت ملامت کے الفاظ استعمال کیے میں نے الفاظ استعمال نہیں کیے صرف کہا وعلیکم اور تم پر بھی تو جو بات ہو جو جواب بھی دینا ہو معاملہ بھی کرنا ہو اس میں نرمی کا پہلو اگر اختیار کر لیا جائے صبر و سکون کے ساتھ اور ضبط کے ساتھ معاملہ کر لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نرمی پسند فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے ان سے پوچھا بما سست الناس آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں آپ کی سیاست کا راز کیا ہے اتنی کامیاب سیاست کرنے کا تو انہوں نے فرمایا اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ تھا اور یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے کہ جعلت بینی وبینہم شعرۃ ان نزعوها تبعتهم وان نزعتها تبعونی میرے اور ان کے درمیان کے تعلق اور رشتے کا حال یہ ہے کہ میں نے ان دونوں کے درمیان ایک باریک بال جیسے رکھ دیا ہو اور رشتہ بہت نازک ہوتا ہے باریک بال کی طرح ہوتا ہے اگر کبھی وہ اس بال کو پکڑ کر کھینچتے ہیں تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں میں اس طرف سے نہیں کھینچتا ہوں اور اگر میں کھینچتا ہوں تو وہ تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح جب ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں کچھ ہم آگے بڑھتے ہیں کچھ وہ آگے بڑھتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں کبھی پکڑ بھی کرتے ہیں کبھی لوگ مجھ سے کھل کر بات کرتے ہیں کبھی میرا لحاظ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں اس یہی خاندان کامیاب خاندان کی بھی بنیاد ہے یہی کامیاب سماج کی بھی بنیاد ہے یہی کامیاب سیاست کی بھی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنی سیرت میں یہ سارے پہلو اور یہ سارے نمونے چھوڑے ہیں جس نمونے پر عمل کر کے ہم اسلام کی تبلیغ اور اس کی اشاعت اور دعوت کا فریضہ بہتر سے بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے طرز عمل کی یاد دلاتا ہے اور اس بات کا سبق سکھلاتا ہے کہ ہم پوری زندگی میں اس تذکرے کو بھی زندہ رکھیں اور اسے اپنے عمل میں بھی باقی رکھیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ